بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 8 مارچ 2015. آج کی ٹاک کے لیے میں نے ایک حدیث کو منتخب کیا ہے. ایک صحابی ہیں جو اہل الصفہ میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں, ان کا نام تھا عرباد بن ساریہ. ان کی وفات ہوئی ہے 75 ہجری میں. تو وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں. یہ روایت ہے رسول اللہ کے آخری زمانے کی. مدینہ کی مسجد میں, جس کو ہم کہتے ہیں مسجد نبوی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خطبہ اتنا مؤثر تھا کہ لوگ اس کو سن کر رونے لگے, ان کے دل دہل اٹھے. تو پھر آپ سے پوچھا ان لوگوں نے کہ یہ کیا آپ کی آخری خطبہ ہے, آخری نصیحت ہے؟ تو ہمیں کچھ ایسی بات بتا دیجئے جو ہمارے لیے مفید ہو. تو آپ نے فرمایا, قد ترکت کم علی البیضا, قد ترکت کم علی البیضا لا لوہا کا نہا رہا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے, جو سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے. اس حدیث کا نمبر ہے 43. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تم کو چھوڑ رہا ہوں. بہت ہی بیضا کے معنی ہوتے ہیں سفیدی, روشن. میں تم کو ایک روشن دین پر چھوڑ رہا ہوں, اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو اس حدیث کو لے کر میں بہت دنوں سے سوچتا رہا ہوں کہ جب دین اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, اس کی تعلیمات اتنی واضح ہیں, تو پھر مسلمانوں میں بگاڑ کیوں آیا؟ خاص طور پر دیکھیے, لڑائی, مار, قتل, یہ پوری تاریخ میں مسلمان کرتے رہے. تو جب دین اتنا واضح تھا, واضح کا مطلب ہے کلیئرٹی, اتنی کلیئر طریقے سے باتیں کہی گئی تھیں قرآن حدیث میں, تو پھر کیوں ایسا ہوا کہ لوگ لڑ رہے ہیں؟ تو آج صبح میں سوچ رہا تھا یہ بات. میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے باہر جو بارجہ ہے, تو اس وقت سورج نکلا ہوا تھا. سورج کی روشنی مجھے بہت پسند ہے, مجھے سورج کی دھوپ میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے. تو بیٹھا ہوا تھا میں, پھر کیا ہوا کہ دھوپ چلی گئی. اس کی وجہ تھی کہ وہاں بادل آ گیا تھا, یعنی زمین اور سورج کے درمیان بادل, کلاؤڈ. تو اگرچہ اس کلاؤڈ کے باہر سورج اب بھی روشن تھا, اب بھی پوری طرح روشن تھا, لیکن میرے لیے دھوپ چلی گئی. تو پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار تو میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو ہمارا ہوائی جہاز اڑ رہا تھا تو بادلوں سے اوپر اڑ رہا تھا, کیونکہ جہاز اڑتا ہے تقریباً 35 کلومیٹر کی اونچائی پر, تو وہ بادلوں سے اوپر ہو جاتا ہے. تو وہاں میرے جہاز کے نیچے بادل تھے, لیکن اوپر خوب روشن تھا, سورج دکھائی دیتا تھا. تو اس کو دیکھ کر میری سمجھ آیا کہ اصل بات اس معاملے میں یہ ہے کہ دین اگر تو روشن ہے, لیکن ہماری نسبت سے وہ کوئی کلاؤڈ ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے اس کو غیر روشن بنا دے. یہ تمثیل ہے کہ سورج روشن ہوگا, فضا میں روشنی پھیلی ہوئی ہوگی اس کی ہر طرف, لیکن اگر آپ کے اور سورج کے بیچ میں بادل آ جائے تو اس کی روشنی آپ تک نہیں پہنچے گی. تو جہاز میں میں نے دیکھا کہ جہاز اڑتے اڑتے بادلوں سے اوپر چلا گیا, تو پھر وہ کلاؤڈ کی زد سے باہر تھا, پھر ہر چیز روشن تھی. اس پر غور کرتے ہوئے میرے سامنے آیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کلاؤڈ میں جیتا ہے, کلاؤڈ دیکھیے مادی چیز ہے, انسان کے لیے میں کہوں گا کہ وہی چیز ہے آبسیشن. ہمارا کلاؤڈ آبسیشن ہے. فضا میں جو چیز کلاؤڈ ہے ہمارے لیے وہ آبسیشن ہے. تو لوگ طرح طرح کے آبسیشن بھیجتے ہیں. ایک گھر سے شروع ہوتی ہے آدمی کی کنڈیشننگ, گھر میں, سوسائٹی میں, ماحول میں, ہر جگہ اس کو مختلف قسم کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں, طرح طرح کی باتیں سنتا ہے, اس میں اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. یہ کنڈیشننگ کلاؤڈ کی طرح ہوتی ہے. اس کنڈیشننگ کی وجہ سے اس کے اندر ایک آپشن بن جاتا ہے. اس آپشن کی وجہ سے وہ بات کو صاف طور پر دیکھ نہیں پاتا. یہ سارا مسئلہ. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو, اللہ کی کتاب, رسول کی سنت, اس کی ہدایت بنی رہے, تو اس کو اپنے آپ کو کلاؤڈ سے باہر لانا ہوگا, یعنی آپسیشن سے باہر لانا ہوگا. اب دیکھیے, آج کے اخبار میں بیک وقت دو خبریں تھیں. ایک تھے کہ امریکہ میں ایک مسلمان پکڑا گیا ہے جو اوباما کو بم مارنے کی اس کی بنائی ہوئی تھا. اوباما کو پکڑا گیا تو اس نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے کافروں کو مجھے مارنا ہے, مجھے حکم ہے کہ کافروں کو مارو. اچھا, آج ہی دوسری خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ, وہ اپنے ایک پورا ان کا چلتا ہے, ان لوگوں کا انٹوریج اس کے ساتھ جا رہی تھی کسی پروگرام کے لیے, تو راستے بم پھٹا. ان کو مارنے کے لیے وہاں بم رکھ دیا گیا تھا. اگرچہ وہ بچ گئیں, تو اب دیکھیے کہ شیخ حسینہ تو مسلمان ہے, یعنی اوباما اس کو اس لیے آپ مارنا چاہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, تو شیخ حسینہ تو مسلمان ہے, اس کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ یہ ڈیو ٹو سم آپشن. اب میں آپ کو ایک اپنا اعزازی تجربہ بتاتا ہوں. ایک شخص جو اسی قسم کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے, رکھتا تھا, یعنی ملٹنٹ گروپ, تو اس سے میں نے کہا کہ جو واقعات ہو رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور اکثر مسلم ملکوں میں جگہ جگہ مسلمان مسلمان کو مارتا ہے, مسلمان مسلمان کو مارتا ہے, ڈیلی نیوز ہے, یعنی پاکستان میں, عراق میں, افغانستان میں, جہاں دیکھیے مسجدوں میں بم پھٹتے ہیں, یعنی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو بم مار دیتے ہیں, قبرستان میں بم پھٹتے ہیں, آتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں بم پھٹ جاتا ہے. تو وہ آدمی جو مجھ سے ملا تھا, میں نے اس سے کہا کہ آپ مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں؟ میں نے اس کو قرآن کی ایک آیت یاد دلائی کہ من قتل مومن متعمدن فجزاؤہ جہنم. جو شخص کسی مسلمان کو, کسی مومن کو جان بوجھ کر مارے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ رسک لے رہے ہیں کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑے, کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ دوسرے جواب دیا کہ وہ مسلمان کہاں ہیں, وہ تو کافروں سے ملے ہوئے ہیں, وہ کافر جیسے ہیں, اسے ہم ان کو مارتے ہیں. تو پھر میں نے اس سے بحث نہیں کی, ایک دوسری آیت پیش کی. میں نے کہا اچھا, اگر یہ معاملہ ہے تو آپ دوسری آیت کو لیجئے. ایک اور آیت میں ہے کہ من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فکأنما قتل الناس جمیعا. یعنی ایک اور آیت میں انسان کے بارے میں ہے, مومن کے بارے میں نہیں. وہ انسان چاہے مومن ہو, کافر ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی مذہب اس کا ہو, وہ ملحد ہو, مذہبی ہو. تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو مارا, ایک انسان کو, تو تم نے گویا کے سارے انسان کو مار ڈالا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, اگر آپ ایک انسان کو مارتے ہیں تو دنیا میں 7 بلین سے زیادہ انسان ہیں, تو آپ کو گویا کہ 7 بلین انسانوں کو مارنے کا مجرم بن گیا. تو قیامت میں آپ کو اگر 7 بلین انسانوں کو مارنے کا مقدمہ چلایا جائے تو کیا ہوگا؟ اب وہ چپ ہو گیا. اس کے بعد وہ, اس کے پاس کوئی کہنے کے لیے نہیں تھا. تو میں سوچا کہ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ آپشن. وہ بچپن سے سنتا رہا کہ اسلام دشمنوں سے گھرا ہوا ہے, ساری دنیا اسلام کی دشمن بن گئی ہے. کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایک مسلم پروفیسر کا, ابھی کل کی بات. اور مسلم پروفیسر کیا کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اسلام کو دشمن اس لیے بنا ہوا ہے کہ اسلام اس کو خطرہ نظر آتا ہے. پورا ویسٹرن ورلڈ کو انہوں نے کہتے ہیں وہ کہ وہ اسلام دشمن بنا ہوا ہے, ان کو خطرہ نظر آتا ہے, اس لیے وہ کانسپریسی کرتا ہے, اسلام کے خلاف کانسپریسی کرتا ہے. اب جو ان کا آپشن ہے, میں ویسٹرن ورلڈ میں بار بار گیا ہوں, بار بار گیا ہوں, بار بار گیا ہوں, مجھے تو کبھی وہاں دشمنی کوئی دکھائی نہیں پڑی. میں کتابیں پڑھتا ہوں, بے شمار کتابیں میں نے ویسٹرنرز کی پڑھی ہیں, کوئی اسلام دشمنی نظر نہیں آئی. یہ کیا آپشن, کسی خود ساختہ بات کو لے کر آپ نے آپشن بنا لیتا ہے, کسی ایک بات کو لے کر آپشن بنا لیتا ہے. اب وہ آپشن اتنا چھاتا ہے, اتنا چھاتا ہے کہ بس وہی اس کی سوچ بن جاتی ہے, وہی اس کی سوچ بن جاتی. تو آج کل چونکہ آدمی یہ کرتا ہے کہ اخبار پڑھتا ہے, جلسوں میں جاتا ہے, یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, ہر جگہ اس کو چرچا سنتا پڑتا ہے, کیا اسلام کے خلاف سازش, اسلام کے خلاف دشمنی, تو اسی میں آپسیشن ہو جاتا ہے. اس کو آپسیشن بڑی عجیب غریب چیز ہے. میں اپنا ایک قصہ بتاؤں آپ کو. جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں نوجوانی کی عمر میں, تو ہمارے وہاں پر جو سرد مدرس تھے, وہ اس زمانے کی بات ہے جب برٹش رول تھا انڈیا میں, تب کی بات ہے یہ. تو وہ انگریزوں کے بہت خلاف تھے, وہ مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے بہت تعریف کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ اب تک کہ مسجد میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ انگریز ساری دنیا کا مکھن کھا گئے. یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا انہوں نے مسجد میں, انگریزوں کو برائی بتاتے ہوئے, انگریز بہت ہی ایکسپلائٹر ہیں, انگریز بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں, تو انگریز ساری دنیا کا مکھن کھا گئے. تو آپ یقین کیجئے کہ بہت سالوں تک وہی سمجھتا رہا سچ مچ کہ دنیا بھر کا مکھن منگا منگا کھا جاتے ہیں امریکہ. یہ بہت ریڈیکولس بات ہے یہ. لیکن اس وقت جب کہ میں میچیور نہیں ہوا تھا, جب میں سنا میں نے ایک سینئر عالم کی زبان سے کہ انگریز ساری دنیا کا مکھن کھا گئے, تو وہی سمجھ بیٹھا کہ واقعی مکھن کھا گئے. حالانکہ میرے اپنے گھر میں بھینس بلی ہوئی تھی, اس کا مکھن نکلتا تھا, لیکن وہ اس کے باوجود بس بہت طرح میرے بھینس کا مکھن تو مجھے ملتا تھا, وہ انگریز نہیں اٹھا لے آتے تھے. وہ بہت ہی عجیب, میں آج سوچتا ہوں تو میں عجیب اسے پڑ جاتا ہوں کہ کیا چیز کنڈیشننگ. ہمارے گھر میں برابر بھینس رہتی تھی, ہمیشہ دودھ ہماری ماں جو تھی وہ دودھ کا مکھن نکالتی تھی. تو میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر دنیا بھر کا مکھن کھا گئے تو میرا مکھن کیسے بچ گیا. یہ ہے آپسیشن. آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن تو واضح ہے, اس کے اندر کلیئرٹی ہے, حدیث واضح ہے, اس کے اندر کلیئرٹی ہے, لیکن ان کے اور اس روشن کتاب کے درمیان کلاؤڈ آ گیا ہے آپسیشن. اس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے دیکھیے میں آپ کو آج ہی کا ایک مثال دیتا ہوں. آج کے اخبار میں ایک بڑی ہی عبرت کی خبر ہے. عراق میں ایک شہر ہے موصل, ایم او ایس آئی ایل, اس کے قریب ایک بہت پرانا یعنی تقریباً 3000 سال کی ایک بلڈنگ تھی, اس وہاں ایک وہ ٹیمپل ہوگا کچھ. تو بہت وہاں سیاح آتے تھے, ٹورسٹ آتے تھے. وہاں ورلڈ ہیریٹیج میں اس کو شامل کیا تھا یونیسکو نے. آج کی خبر ہے کہ ISIS والوں نے اس کو بلڈوز کر کے تباہ کر دیا. تو میں اس پر سوچنے لگا کہ کیوں تباہ کیا. ان کا آپسیشن یہ ہے کہ یہ ٹیمپل ہے, یہاں پر شرک ہوتا تھا, اسے ہم توڑ رہے ہیں. لیکن دوسرا آسپیکٹ جو ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں ٹورسٹ آتے تھے, ہزاروں ہزار ٹورسٹ. تو اس معنی کہ ہم کو دعوت کا موقع تھا. آج تو وہاں کوئی شرک نہیں تھا, آج تو اس کی بلڈنگ تھی وہاں پر. ماضی میں کچھ لوگ وہاں شرک کرتے ہوں گے, لیکن آج تو وہاں پر سیاح آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں. وہ ہمارے لیے مدعو ہیں, ہمارے لیے یعنی ہم سفر کر کے جاتے دنیا بھر میں تو کتنا مشکل تھا. سفر کیے بغیر دنیا بھر کے سیاح وہاں آ رہے ہیں ٹورسٹ, اور خوب ان کو ہم اللہ کی کتاب پہنچائیں, اللہ کا پیغام پہنچائیں, کتنا گولڈن چانس ہے. لیکن یہ نہیں دکھایا گیا انہوں نے. 3000 سال کی آپسیشن اتنا ڈیپ تھا ان کا کہ آج کا واقعہ دکھا نہیں دیا, اس کو توڑ دیا. اب غور کیجئے کہ دعوت کے اعتبار سے یہ کتنا بڑا نقصان ہے. پھر میں نے سوچا کہ یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ جب مکہ میں آپ نے مشن شروع کیا, اپنا توحید کا مشن 610 عیسوی میں, تو وہاں پر جو کعبہ تھا اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہاں شرک الائیو تھا, یعنی وہ جو موصل کی بلڈنگ ہے وہ شرک تو ڈیڈ شرک تھا, وہاں کبھی شرک ہوتا تھا, اب تو بلڈنگ صرف تھی. کیونکہ ٹورسٹ لوگوں کو ہسٹوریکل مونومنٹ سے بہت دلچسپی ہوتی ہے, سب سے زیادہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ہسٹوریکل مونومنٹ سے. میں نے ایک بار انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ نمبر 1 ٹورسٹ اسپاٹ کون سا ہے, تو معلوم ہوا کہ گریس کی ایک بلڈنگ ہے جو بہت پرانی, سب سے زیادہ پرانی ہے, اس لیے وہاں بہت ٹورسٹ جاتے ہیں. تو ہسٹوریکل مونومنٹ جو ہیں وہ ٹورسٹوں کا بہت بڑا اٹریکشن ہوتے ہیں, اس لیے وہاں آتے ہیں وہ. تو موصل کی بلڈنگ تو کبھی وہاں شرک ہوتا ہوگا, آج تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. رسول اللہ کے زمانے میں جو کعبہ تھا وہاں تو شرک باقاعد ہوتا تھا, آپ کے سامنے الائیو تھا وہاں شرک, اور 300,000 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آپ کو مدعو ملتے تھے. جیسے آج کل ٹورسٹ ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں سارے عرب کے لوگ آتے تھے کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے پرست کرنے کی, تو وہاں باقاعدہ مسلسل گیدرنگ ہوتی تھی اسی بتوں کی وجہ سے. تو رسول اللہ نے بتوں پر کچھ بھی سوال نہیں اٹھایا, کچھ بھی وہاں پروٹیسٹ نہیں کیا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بڑا موقع دے رہے ہیں, گولڈن چانس ملتا ہے مجھے, اسی کے بہانے اتنے سارے لوگ آتے ہیں جن کو میں دعوت دے سکتا ہوں. تو رسول اللہ کو مدعو نظر آیا, مدعو, اس لیے آپ نے اس کے خلاف کچھ ہنگامہ نہیں کیا. یہ ہے آپسیشن. آپسیشن کی وجہ سے IS کو 3,000 سال کی تاریخ یاد آئی, اسی آپسیشن میں جی رہے تھے وہ. رسول اللہ کو الائیو شرک تھا, وہ بھی نظر انداز کیا آپ نے, کیونکہ وہاں مدعو تھا. تو دیکھیے اس زمانے کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کنڈیشننگ ہے, ان کا جو آپسیشن ہے, اس کی وجہ سے ان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دنیا کو بانٹے ہوئے جو ایکویشن قائم کر رکھا ہے وہ مسلم اور کافر کا, دوست اور دشمن کا, یہ ایکویشن ہے وی اینڈ دے کا, اس آپشن جیتے ہیں مسلمان. لیکن جو رائٹ طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کا ایکویشن یہ ہو کہ دنیا کو آپ بانٹے دائی مدعو میں, ہم دائی ہیں وہ مدعو ہیں, یعنی وہ ایکویشن کہ ہم مسلم ہیں وہ کافر ہیں, ہم کچھ اور ہیں وہ کچھ اور ہیں, یہ مومن کا آپشن نہیں ہوتا, یہ رسول اللہ کا آپشن نہیں تھا. رسول اللہ کے نزدیک دنیا میں جو دو گروپ تھے وہ تھے, ایک دائی دوسرا مدعو, باقی فیصلہ اللہ کیا ہونا ہے, وہ فیصلہ اللہ کیا ہونا ہے, کون کیا ہے کون کیا ہے. دنیا کے اعتبار سے جو ایکویشن ہے وہ دائی اور مدعو کا ہے. تو رسول اللہ کو ہر انسان مدعو سے نظر آتا تھا, ہر انسان, باقی سب چیزیں رسول اللہ کے لیے کل عدم ہو گئی تھی. آج کا جو مسلمان ہے وہ اس کو بھول گیا ہے کہ یہاں پر ایکویشن دائی مدعو کا ہے, یعنی ہم دائی ہیں دوسرے تمام لوگ مدعو ہیں, مسلمان اس کو بھول گیا, بس وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلم ہیں وہ کافر ہیں, یہ دوست ہے وہ دشمن ہے, یہ آپسیشن. تو مسلمانوں کا معاملہ اس زمانے میں یہ ہے کہ جس طرح سے میرے اور سورج کے درمیان کلاؤڈ آ گیا, اس کی دھوپ مجھے نظر نہیں آئی, دھوپ رک گئی, ایسے ہی مسلمان کا معاملہ ہے کہ ایک آپسیشن جیتا ہے مسلمان, اس آپسیشن کی وجہ سے قرآن و حدیث کی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی, جو آپسیشن اس کا ہے وہی اس کو دکھائی دیتا ہے. جیسے میں نے اپنے بارے میں بتایا وہ حالت ہے, میں خود اپنے بارے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. شروع زمانے میں, یعنی میری نوجوانی یا جوانی کا زمانہ جو تھا, اس زمانے میں جس وجہ سے پڑھا وہاں مسلمان کی بات, جس مسجد میں گیا وہاں مسلمان کی بات, خود میرے اپنے گھر میں مسلمان کی بات, تو میرے اندر مسلم اورینٹڈ تھنکنگ بنی. میرے گھر کے جو بڑے تھے بالکل مسلم ذہن کے آدمی تھے, ان کا ایک شعر تھا, اے کاروان ملت اٹھ تو بھی گامزن ہو, ہر سمت سے صدائیں آتی ہیں ترقوں کی. تو میرا ذہن یہ بنا, میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, اس کا نام تھا کاروان ملت. بات کو میں نے کتاب لکھی انسانیت کے مندر. تو ملت لے کر سوچنا, ملت کے قافلے کو آگے بڑھانا, یہ میرا ذہن تھا. یعنی ملت اوریٹڈ تھنکنگ, مسلم اوریٹڈ تھنکنگ, میرا اپنا یہ حال تھا. شروع میں جو کچھ میں لکھا سب مسلم اوریٹڈ ذہن کے ساتھ لکھا. اس زمانے میں میرا اٹھنا بیٹھنا, انٹریکشن سب ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان, گھر میں, سماج میں, مسجد میں, مدرسے میں جگہ مسلمان. تو مسلم اوریٹڈ تھنکنگ بنی. بات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے, مجھے سفر ہونے لگا بہت زیادہ, بہت زیادہ سفر ہونے لگا. میرے سفر کا آغاز بہت ہی دلچسپ ہوا کہ ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا عبد الرحیم بڑیڈوی, میواد کے تھے وہ. تو وہ میرے پاس آئے, کہا چلیے میں آپ کو اپنے علاقے میں لے چلتا ہوں. اس علاقے میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے. تو اس وقت میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی, ان کے پاس بھی کوئی سواری نہیں تھی. تو ایک بائسکل پر انہوں نے مجھے بٹھایا, وہ بائسکل پر سفر کرتے تھے. تو بائسکل پر بیٹھ کر میں نے سفر کیا, یہاں سے میرا آغاز ہوا سفر کا. بہت دنوں تک بائسکل پر سفر کرتا رہا, یہاں جانا وہاں جانا, یہاں جانا وہاں جانا. پھر بس پر سفر کیا, پھر ٹرین میں سفر کیا, پھر کار میں سفر کیا, پھر ہوائی جہاز میں سفر کیا. بہت زیادہ سفر میرے بھی دنیا بھر کے سفر میں, یعنی ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, سکھوں میں, جینوں میں, یہودیوں میں, سب میں جانا ہوا. تو دیٹ واز اے گلوبل انٹریکشن. تب میرا ذہن بدلا دھیرے 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 دھیرے. یعنی پہلے میرا ذہن تھا وہی کاروان ملت والا, بات کو میرا ذہن ہمارا جو میں نے کتاب لکھی انسانیت کے مدل. تو بہت ہی مشکل ہے آپسیشن کا ٹوٹنا, کنڈیشن کا ٹوٹنا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جب اس زمانے میں گا, جب عبد الرحمان بریڈوی کے ساتھ میں سفر کرتا تھا. تو میں بس میں سفر کر رہا تھا ہریانہ کے علاقے میں. تو ڈرائیور جو تھا وہ جاٹ تھا, اور میری سیٹ بالکل ڈرائیور کے پاس تھی. تو میری عادت تھی کہ میں کچھ لکھتا تھا سفر میں بھی, کچھ یادداشت, کچھ ڈائری, کچھ سفر نامہ. تو میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوا اس کے لیفٹ سائڈ میں کچھ لکھ رہا تھا. تو وہ جاٹ اپنی زبان میں کہتا, مولوی جی کیا شاعری لکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں شاعری نہیں, میں ایسی کچھ لکھتا ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں سمجھا کہ میں شاعری لکھ رہا ہوں؟ تو اس نے مجھے یاد ہے اب تک کہا تھا, اپنے تو چانس پڑے ہیں, یہ لفظ تھا اس کا, اپنے تو چانس پڑے ہیں. تو اس نے کہا اس سے پہلے میں ملٹری میں تھا, تو ملٹری میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ شاعری کیا کرتے تھے, وہ شاعری کیا کرتے تھے. اس طرح کے حالات بے شمار میں نے لکھے اپنے سفر ناموں میں. اس سے دماغ جو ہے وہ کو ایک شاک لگتا تھا, سوچتا تھا کہ ایک جاٹ مجھے شاعر کو سمجھتا ہے, ایک جاٹ جو مجھے شاعر کو سمجھتا ہے. ایسے میں لکھنؤ میں تھا تو میں ایک ہندو, ایک بہت پڑھے لکھے ہندو تھے, ان سے ملا. اس نے کہا کہ محمد کو تاریخ سے نکال لیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی. اس طرح کے بہت یورپ میں, امریکہ میں, انڈیا میں, ہر جگہ مجھے صاف کر پڑے. میرا ذہن ٹوٹنے لگا, ٹوٹنے لگا. بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ میرا مسلم اورینٹڈ مائنڈ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور انسان اورینٹڈ مائنڈ بنا. اس زمانے کے مسلمانوں کا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر انسان اورینٹڈ تھنکنگ نہیں, مسلم اورینٹڈ تھنکنگ ہے. اس وجہ سے اپنے سوا ہر ایک ان کو غیر دکھائی دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بات کرے گا تو غیر قوم کہے گا, غیر قوم کے لوگ. میں ایک شہر میں گیا تو ایک صاحب کے ساتھ میں چل رہا تھا, تو میں نے پوچھا اس محلے میں کون لوگ رہتے ہیں. یہاں اس محلے میں غیر قوم کے لوگ رہتے ہیں, یعنی غیر مسلم. تو مجھے بہت عجیب ایک جھٹکا لگا کہ وہ غیر قوم کیوں ہیں, وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو انسان ہے, وہ غیر قوم کیوں ہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات سے جھٹکا لگتے لگتے میں ذہن بدلا. پھر میں نے کتابیں پڑھی. ایک زمانے میں مجھے یہ شوق ہوا کہ میں ویسٹ کو جانوں. ویسٹ سب سے پہلا جو مجھے جھٹکا لگا تھا جس کو جاننے کی, ویسٹ کو جاننے کا. تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس کا ایک سینٹینس یہ تھا, وہ ایٹمک ایج کے بارے میں تھا. وہ تو اس کا یہ سینٹینس تھا کہ ہم ایک نئے دور کے کنارے کھڑے ہیں, مستقبل کے ہسٹورین اس کو ایٹمک ایج کہیں گے, یا دنیا میں کوئی مورخ نہ ہوگا جو انسانیت کی بربادی کی داستان قلم بند کر سکے. یہ بڑا عجیب ایک میں نے پڑھا جو بہت عجیب سینٹینس تھا, وہ ایک ترجمہ تھا انگریزی کی کسی مضمون کا, اردو میں پڑھا تھا میں نے, کسی انگریزی سے ترجمہ کسی نے کیا تھا. ہم ایک نئے عہد کے دروازے پہ کھڑے ہیں, یہ تھا الفاظ ترجمے میں. مستقبل کے مورخ اس کو ایٹمی دور کہیں گے, یا آئندہ کوئی مورخ ہی نہ ہوگا یا انسانیت کی بربادی کی داستان قلم بند کر سکے. تمہیں سوچا کہ ایٹمک عہد کیا ہے, ایٹمک عہد کیا ہے, ایٹمک ایج کیا ہے. اس طرح سے کتنے واقعات ہوئے تو یہ ذہن کو شاک لگتا تھا, پھر سوچتا تھا. پھر دیکھیں جب پہلی بار میں گیا فلسطین یا اسرائیل کہیے, تو وہاں ایک کانفرنس میں مجھ کو بلایا گیا تھا, تو میں نے انویٹیشن ان کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے وہاں زندہ واپس نہیں آؤں گا, کیونکہ جو میں نے مدرسے کی تعلیم کے زمانے سے اب تک جو کچھ سنا تھا پڑھا تھا کہ وہاں پر یہودی دشمن ہے بالکل اسلام کے اور مسلمانوں کے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں کانفرنس میں آؤں گا لیکن مجھے مسجد اقصیٰ کو دیکھنا ہے. تو اسی زمانے میں کویت کا ایک عربی پرچہ ہوا کرتا تھا, مسجد اقصیٰ کی تصویر چھپی تھی اس کے فرنٹ پیج پر, تو اس میں دکھایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے باہر سنگین بندوقیں لیے ہوئے اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مشہور تھا کہ وہاں خونخوار بھیڑے کی طرح ہوتے ہیں وہ اسرائیلی فوجی. تو میں سوچتا کہ میں جاؤں گا تو مر ڈالوں گے, لیکن مجھے ایک شوق تھا کہ مسجد اقصیٰ کو دیکھوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو ارینج کریں گے, آپ جا کے دیکھیے گا. اچھا, جب میں وہاں گیا تو اسرائیلی فوجی تھے وہاں پر, لیکن انہوں نے کچھ مجھے کچھ برا برا نہیں کہا. صرف اتنا ہوا کہ اس نے پوچھا, انت مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں؟ انت مسلی, کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پھر اس کو کہا کہ جاؤ. کچھ بھی نہیں, نہ کوئی مسجد کی چاروں طرف کوئی فوج نہیں. تو اس سے سمجھے کہ جس افسر میں میں جیتا تھا, افسر کیسے بنا تھا کہ ہی سنا تھا میں نے مسلمانوں کے ماحول میں کہ یہودی بڑے دشمن ہیں, وہ تو ہر وقت بھیڑیے کی طرح رہتے ہیں مسلمانوں کے لیے, اور وہاں پر مسجد اقصیٰ کو فوج کے ذریعے گھیر رکھا ہے, وہاں جائے گا تو کچھ بھی نہیں. تو میرا آپشن ٹوٹا کیسے؟ انٹریکشن کے تھرو, یعنی گلوبل انٹریکشن کے تھرو. اچھا, عام طور پر مسلمان کیا ہے, وہ گھیٹو مینٹیلٹی ہے, اپنے علاقوں میں رہتے ہیں, یعنی شہر کے اندر ان علاقوں میں نہیں جاتے وہ جہاں غیر مسلم رہتے ہوں, اپنے گھیٹو میں اسی میں خوش رہتے ہیں. تو گھیٹو مینٹیلٹی کا ٹوٹنا یہ بہت ضروری ہے, انٹرنیشنل کا بڑھنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے علماء نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ انگریزوں نے انڈیا میں انگریزی اسکول کھولے. دیکھیے, ایک بات میں عرض کروں کہ پہلے زمانے میں انٹریکشن جو ہوتا تھا کھیتوں میں ہوتا تھا, ساری ایگریکلچر پر بیس کرتی تھی ساری اکانومی, بلکہ ساری زندگی. تو کھیتوں میں لوگ جاتے تھے, وہاں لوگوں سے آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی, اس سے وہ سماج بنتا تھا وہاں کا, اسے نفرتیں نہیں ہوتی تھی. دیکھیے, نفرت کے نہ ہونا کے ضروری ہے کہ آپ کا انٹریکشن ہو دوسروں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکشن ہو. تو ہم رہتے تھے اپنے یو پی میں, وہاں کوئی نفرت نہیں تھی اس دور میں. میری زندگی کا ابتدائی حصہ گزرا ہے اسی دور میں جبکہ سوائے کھیتی باڑی کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا, تو زرعی دور تھا, اس میں کھیت جو تھا انٹریکشن کا ذریعہ تھا. اچھا, انگریزوں نے جو اسکول کھولے تو پلیس آف انٹریکشن بدل گیا, اب ایجوکیشن بن گیا. پہلے انٹریکشن ہوتا تھا کھیتوں میں, اب ہونے لگا اسکولوں میں. ہر مذہب کے لوگ, ہر قوم کے لوگ کے بچے اسکولوں میں پڑھنے لگے. انہوں نے مسلمانوں کو روکا علماء نے, لیکن روکنے کی وجہ سے وہ گھیٹوں میں چلے گئے. اگر روکا نہ ہوتا, یہ کہتے یہ سب پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو, ہندو پڑھ رہے ہیں, عیسائی پڑھ رہے ہیں, جینی پڑھ رہے ہیں, سردار پڑھ رہے ہیں, تم بھی پڑھو, تو گویا کہ وہ کھیت کا بدل بن جاتا اسکول. جو انٹریکشن ہوا کرتا تھا پہلے اگریکلچرل فیلڈ میں, وہ ہونے لگتا ایجوکیشنل فیلڈ میں, اور پھر وہ کنٹینیو رہتا. وہ دوستی، محبت، تعلق، وہ سب کنٹینیو رکھتا. لیکن اب کیا کیا انہوں نے، علماء نے الگ مدرسے کھولے، الگ اسکول کھولے اور مسلمانوں سے کہا کہ یہاں پڑھو، وہاں مت جاؤ. تو وہ گویا گھیٹو بنایا انہوں نے، یہ الگ تعلیمی نظام جو بنایا انہوں نے وہ گھیٹو تھا، گھیٹو. تو مسلمانوں کا انٹریکشن دوسروں سے ختم ہو گیا، اس سے گھیٹو مینٹلٹی ڈیولپ ہوئی. اب دھیرے دھیرے وی اینڈ دے کانسیپٹ آیا، وہ غیر قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ غیر قوم ہے، یہ سب آیا. یہ سب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اب نفرت، تشدد، انتقام یہی ہے. ابھی جو دیکھیے آج کل مسلمان جو سب سے زیادہ بھڑکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہ شتم رسول یا بلاسفیمی. کوئی واقعہ ہوتا، کوئی کارٹون چھپ گیا، کوئی ایسی بات ہوگی تو بھڑکتے ہیں، سارے دنیا میں ہنگامہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شتم رسول. دیکھیے شتم رسول یہ ان کا ورڈ نہیں، ہم مسلمان کا دیا ہے ورڈ. بلاسفیمی ان کا ورڈ نہیں ہے. جن کو آپ کہتے ہیں کہ بلاسفیمی کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بلاسفیمی کرتے ہیں، ہم شتم کرتے ہیں. مسلمانوں نے دے رکھا ہے. کیوں؟ اس آفسر کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اگر ایسی بات کہے رسول اللہ کے بارے میں جو ہماری باتوں کے مطابق نہ ہو، تو بس وہ شتم کر رہا ہے، وہ بلاسفیمی کا کیس ہے. یہ یہاں تک بڑھا، یہاں تک بڑھا ہے کہ میں خود اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو کہ امریکہ میں ایک مسجد میں میری تقریر ہوئی، وہ سب مسلمان تھے وہاں، وہاں پاکستان کے اور دوسرے جگہوں کے مسلمان تھے. وہ میری تقریر انگریزی میں ہوئی تھی کیونکہ وہاں نوجوان طبقہ بہت سا تھا. تو میری تقریر کے بعد ایک نوجوان لگا ہنگامہ کرنے، حالانکہ میں جو تقریر کی تھی بالکل کوئی اس میں اختلافی بات نہیں تھی، بڑا ہنگامہ کیا اس نے. میں سمجھتا تھا کیا کہہ رہا ہے وہ. جب کہتے کہتے اسٹیج کے پاس آ گیا، تب میں سوچا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یو مینشن اور پروفیٹ 10 ٹائم بٹ یو نیور سیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھڑک بھڑکا ہوا تھا. تو اس کا آپشن یہ ہے کہ محمد تو نام لو، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہو، نہیں کرو گے تو پھر تم بلاسفیمی کا کیس کر رہے ہو. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں لکھی ہیں، اس لڑکے نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چلا رہا ہوں میں، وہ لڑکے نے تو کوئی مشن نہیں چلایا. لیکن وہ سنتا آیا بچپن سے کہ جہاں محمد آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہو، نہیں تو تم بلاسفیمی کا کیس کر رہے ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپشن میں جی رہے ہیں. یعنی خدا کی کتاب، اللہ کی سنت سورج کے روشن ہے، لیکن مسلمان کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں کلاؤڈ آ گیا ہے، اسے وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے. تو اس کلاؤڈ کو ہٹانا ہے، یعنی اس کنڈیشننگ کو توڑنا ہے، تب جا کر اصلاح ہوگی. اور کوئی طریقہ اصلاح کا نہیں. آپ جلسے کریں یا ہنگامے کریں، کچھ بھی کریں، کچھ ہونے والا نہیں. جب تک کنڈیشننگ نہیں ٹوٹے گی تب تک کوئی اصلاح نہیں ہوگی. جیسے کہ سورج کیا میرے بیچ میں کلاؤڈ آ گیا اور ختم ہو گئی، تو میں شور کرتا، میں بم مارتا، تو اسے کچھ ہوتا نہیں. وہ کلاؤڈ جب ہٹے گا تب مجھے دھوپ ملے گی. ایسے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اور قرآن سنت کے بیچ میں کلاؤڈ آ گیا ہے، آپسیشن کا، کنڈیشننگ کا، اس کا ہمیں توڑنا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ آپ یہ سمجھیں کہ روٹ کاز کیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس کی روٹ کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے اس کا، اور وہاں پر کوشش کریں اپنی. کہیں اور کوشش کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسٹیج ایکٹیویزم، اسٹریٹ ایکٹیویزم یا گن کلچر اور بم کلچر سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ معاملہ انٹلیکچوئل آپسیشن کا معاملہ ہے، انٹلیکچوئل کنڈیشننگ کا معاملہ ہے. اب وہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا، وہاں پر کوشش کرنا ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بات کو سمجھیں اور اپنی بات کو اس انداز میں کہیں جو رزلٹ اورینٹیڈ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
We will be starting the question answer session in a minute. If you want to send your comments and questions, then please write to info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال دھامپور سے بھیجا ہے مہتاب صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر سے میڈیکل لائن کی بات کرے تو وہ ڈاکٹر اس بات کو فوراً سمجھ لے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی ایک عالم ہیں, قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پھر ہمارے ان علماؤں کو آپ کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟
بھائی آج کی بات, آج کا میں جو بولا ہوں تو اسی پر بولا ہوں کہ کلاؤڈ ہے, ان کے اور عصر بعد کے بیچ میں ایک کلاؤڈ آ گیا ہے, اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا. اس کو میں نے مثال دی, کئی مثالیں. تو دیکھیں ہمارے مدارس کی ایک بات یہ ہے کہ ہر مدرسے کو کسی بڑے عالم نے بنایا ہے, صرف ایک مدرسہ اس میں ایکسیپشن ہے, وہ جامعہ دارالسلام. تو مدرسوں میں کیا ہے کہ وہ جو بانی ہے انہی کو سب کچھ سمجھا جاتا, سب کچھ. تو مدرسوں کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں کے اور اصل دین کے بیچ میں وہ عالم حائل ہے. کہ ہمارے حضرت کہانی میں نے کتنی بار تجربہ کیا ہے کہ کوئی بات ایسا میں کہوں جو قرآن حدیث کے حوالے سے کہوں تو وہ کیا کہہ دیں گے, ہمارے حضرت ایسا کیا نہیں, کیا آپ سے کم جانتے تھے ہمارے حضرت؟ یہ ان کا آبسیشن ہوتا ہے. میں نے بار بار یہ تجربہ کیا ہے کہ مدرسے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے جو اپنے اکابر کہتے ہیں ان کو, وہ ان کے جو اکابر کے آبسیشن بھی جیتے ہیں بکس. تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں اور قرآن حدیث سناتا ہوں تو کیا کہہ دیتے ہیں, کیا قرآن حدیث ان کو نہیں معلوم تھا؟ ہمارے قابل نہیں جانتے تھے قرآن حدیث کو, آپ ہی جانتے ہیں. تو یہ ہے ان کی کنڈیشننگ. اس کنڈیشننگ کو توڑنا, آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بسے کو پڑھے ہوئے بھی ہمارے ساتھی ہیں, ان کی کنڈیشننگ ٹوٹی ہے. تو کنڈیشننگ کو ٹوٹنے کی شکل یہ ہے کہ آپ ہماری کتابیں پڑھوائیں. مدارس کے فارغین میں بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف تھے, پھر جب ان کتابیں پڑھوائی گئیں تو انہوں نے مان لیا کہ بھائی یہ تو بہت ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے لٹریچر کو پڑھانا بہت ضروری ہے, اسی سے کنڈیشن ٹوٹے گی, اس کے بعد ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا.
مولانا اگلا سوال دلی سے آیا ہے مولانا فرحاد عمری کا, اور انہوں نے لکھا ہے اٹ سیمز دیٹ اے لاٹ آف فائٹرز آف ISIS are converted Muslims. What is the reason that these new Muslims who entered into the fold of Islam after reading Quran and other Islamic books do not become sympathizers of humans but become sympathizers of Muslims? What is the reason and how do we counter this trend?
Dekhiye isko maine kafi is pe socha aur study ki hai. Asal cheez ye hai ki dekhiye یہ جو نو مسلم ہیں وہ متاثر ہوئے قرآن کو پڑھ کر کے, لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر آ گئے مسلمانوں میں. قرآن کا اپنا کوئی معاشرہ تو ہے نہیں, کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جس کا نام قرآن سوسائٹی ہو. سوسائٹی تو مسلمانوں کی, وہی مسلمان. تو بات کے جو ان کی ذہن بنتا ہے ان کے بات کو, وہ سب مسلم سوسائٹی بنتا ہے. تو گا کہ ان کا دو دور ہے, ایک پری اسلام ایک پوسٹ اسلام. پری اسلام میں تو انہوں نے قرآن کو پڑھا, اس میں متاثر ہوئے, لیکن پوسٹ اسلام میں وہ آ گیا مسلمانوں کے ماحول میں. تو یہ مسلمانوں کے ماحول کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کا حال وہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز کے درکار نمک رکھ نمک شد. اب اس کا حال یہی ہے کہ آپ ہمارے جو لٹریچر ہے اس کو پڑھایا جائے, اور اس کا کوئی حل نہیں.
مولانا انہوں نے ایک اور کامنٹ بھیجا ہے جس پہ وہ آپ کا بھی ویو چاہتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ریسنٹلی ایک پاکستانی رائٹر نے ایک سروے کے بنیاد پر ये लिखा है कि पाकिस्तान में एक नमाजी मस्जिद जाते हुए डरता है। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में कहीं भी इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होगी, इवन इसराइल में। आपका इस पे क्या कमेंट है?
इसकी वजह देखिए यह है कि मुसलमान जो हैं वो रह गए अपने ही घेटों में, ये घेटो मेंटेलिटी है। यहूदियों का मामला यह हुआ कि वो डायस्पोरा में चले गए, यूरोप अमेरिका में मॉडर्न एजुकेशन लिया उन्होंने, उससे उनका वो ये पहले यहूदी वैसे ही थे, उनका जन्म बदल गया। तो मैं कहता हूं कि मुसलमानों में अगर रोका ना होता उन्होंने, यानी मॉडर्न एजुकेशन से हमारे उलमा ने, तो आज मुसलमान कौम में बहुत दुरुस्त इस्लाह हो चुकी होती। उलमा ने मॉडर्न एजुकेशन से मुसलमानों को रोक करके बहुत बड़ा जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर। और यहूदी कौम चूंकि वो चली गई डायस्पोरा के बाद यूरोप अमेरिका में, अपने आप उनकी डीकंडीशनिंग हो गई। मॉडर्न एजुकेशन जो थी वो सच पूछे तो डीकंडीशनिंग का बहुत अच्छा जरिया थी, लेकिन उससे उलमा ने रोका उनको। यह इस बात यह फर्क है कि यहूदियों की मॉडर्न एजुकेशन के जरिए डीकंडीशनिंग हुई और मुसलमानों की नहीं हुई।
मौलाना, अगला सवाल प्रोफेसर फरीदा खानम ने भेजा है दिल्ली से, और उन्होंने लिखा है, मौलाना यू फेस सेवरल सिचुएशंस इन लाइफ एंड अंडरवेंट इंटरैक्शंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बट इन द केस ऑफ अ कॉमन मैन हाउ शुड ही फर्स्ट आइडेंटिफाई हिज ऑब्सेशन एंड व्हाट शुड ही डू टू कम आउट ऑफ इट?
भाई वो देखिए कुरान में इसका जवाब मौजूद है। कुरान में यह है आयत है कि सारे लोग नहीं आ सकते थे, कुछ तो लोग आते इन मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह से दीन सुनते देखते।
वमा कान अल मुमिनून लियंतरु काफतन फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियंज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, सूरह अत्तौबा आयत नंबर 122।
तो मेरा जैसा इंटरेस्ट सबका नहीं हो सकता था, लेकिन मेरा हुआ तो मिशन सीखो, मेरी किताबें पढ़ो। यानी सब लोगों के साथ यह हवाल नहीं गुजर सकते कि वो यूरोप जाए, अमेरिका जाए, यहाँ जाए, वहां जाए। तो जो शख्स गया उससे सीखो, ये कुरान में तालीम दी गई कि सब लोग नहीं आ सकते तो कुछ लोग आते। तो मतलब यह एक सुलूप है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि सब पर वो एक्सपीरियंस नहीं गुजरेगा, कुछ पर गुजरेगा। तो कुछ जो है जो उससे सीखें उससे सबको नसीहत लेना चाहिए।
मौलाना, अगला सवाल चेन्नई से किया है मौलाना इकबाल उमरी ने, और उन्होंने लिखा है कि मौलाना अल रिसाला मिशन के बारे में यही इल्जाम है कि 1990s के बाद से आप मिल्लत और मुस्लिम ओरिएंटेड नहीं हैं। अगर आपको पढ़ना है तो 1990 से पहले की किताबों को पढ़ना चाहिए।
मुश्किल तो हर चीज होती है इस दुनिया में, कोई चीज आसान नहीं है, मुश्किल तो हर चीज होती है। मैं तो खुद मानता हूं कि पहले जो मैं बना था वो मदरसे ने जैसा बनाया वैसा बन गया, घर ने जैसा बनाया वैसा बन गया, मेरे करीब का जो माहौल था जैसा बनाया वैसा बन गया। फिर मैंने खुद अपने आप को डिस्कवर किया, कुरान को डिस्कवर किया, तो मैं वैसा बना जैसा कि कुरान और हदीस के मुताबिक मुझे बनना चाहिए, ये तो मैं खुद मानता हूं।
पुराना, अगला सवाल दिल्ली से किया है मिस सादिया खान ने, और उन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्सेशन?
देखिए ऑब्सेशन जो है वो रिजल्ट है कंडीशनिंग का, और कंडीशनिंग जो है वो रिजल्ट है एनवायरमेंट का। हर आदमी किसी एनवायरमेंट में रहता है, उससे उसकी कंडीशनिंग होती रहती है, वो कंडीशन बढ़ती है तो वो ऑब्सेशन बन जाता है। मुझे अपनी जिंदगी को सोचता रहता हूँ तो बार बार सोचता हूँ कि मैं फला बार जो मेरे अंदर थी वो इसलिए थी कि माहौल से एनवायरमेंट से मुझे मिला था, वो तो उसी तरह सोचता था। तो वो एनवायरमेंटल कंडीशनिंग पहले आती है, फिर ऑब्सेशन बनता है, फिर ऑब्सेशन जितना डीप होता जाता है उतना ही फिर वो आदमी को सच्चाई दिखानी पड़ती है।
मौलाना उनका एक और सवाल है, वो आपसे ये भी जानना चाहती हैं कि उलेमा फियर दैट ग्लोबल इंटरेक्शन एंड मॉडर्न एजुकेशन विल मेक मुस्लिम्स सेकुलर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस?
ये फियर देखिए, कुरान हदीस को आप पढ़िए तो फियर के बुनियाद पर कोई बात आप नहीं पाएंगे। फियर तो हर वक्त है, आप मॉडर्न एजुकेशन मिल जाए तब भी आप दुनिया में हैं, तो फियर तो हर वक्त है, तो फियर कोई एक्सक्यूज नहीं है। वह जो कहा करता हूं कि इफ यू आर गुड स्कूल डोंट यूज, ये इस्लाम की तालीम है।
मौलाना अगला सवाल दिल्ली से किया है डॉक्टर मुस्लिमा सिद्दीकी ने, और उन्होंने लिखा है कि आर प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ऑब्सेशंस, we think that it is a reality and not an obsession. How to overcome this problem?
उससे सोचना और कुछ नहीं है। आप देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, वो भी ऑप्शन क्यों होता है? यानी होता यह है कि वो दोनों प्री मैरिज पीरियड में ब्लड रिलेशनशिप पे जीते हैं, पोस्ट मैरिज पीरियड में उनको नॉन ब्लड रिलेशन पे जीना पड़ता, तो पिछला ऑब्सेशन जो है वो उसकी वजह से वो चाहते हैं कि जिससे मेरा ब्लड का ताल्लुक था वैसे यहां भी हो, दोनों ही चाहते हैं। यानी जिन लोगों से उनका ब्लड का ताल्लुक था वो उससे जिस तरीके से प्यार मोहब्बत करते थे वैसे यहां भी हो, वो पॉसिबल नहीं है। नॉन ब्लड रिलेशनशिप में वो पॉसिबल नहीं है जो ब्लड रिलेशनशिप होता है। तो सारे झगड़े इसीलिए होते हैं, सारे झगड़े, यानी इसको मैं कहूंगा कि ओवर एक्सपेक्टेशन में दोनों मुब्तला रहते हैं। तो इसका हाल है सोचना, सिवाय इसके क्या सोचे? मैं खुद सोच कर जाना, मैंने इस बात को मैंने सोच कर जाना कि वाह क्यों ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़ते झगड़ते हैं, लव मैरिज हो तब भी। तो सोच कर मैंने जाना यह बात, कई किताब में पाया लिखा हुआ मैंने कि शादी से पहले खूनी रिश्ते के दरमियान आदमी होता है, तो वहां तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होती है, शादी के बाद उसको रहना पड़ता है गैर खूनी रिश्ते के दरमियान, तो यहां पर वो फितरी मोहब्बत नहीं होती। तो सोच कर आपको ताल्लुक बनाना पड़ता है, वहां बगैर सोचे ताल्लुक होता है, ये बात मैंने सोच कर जाने। तो हर आदमी सोचे, अपने अकल को इस्तेमाल करे।
मौलाना अगला सवाल दिल्ली से किया है दानिश फजल साहब ने, और उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम्स हु डिस्ट्रॉय द हिस्टोरिकल प्लेसेस और रेज डाउन द हिस्टोरिकल आइडल्स गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हु आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का had sent the sahabas to different places to raise down the places of worship and idols. Mulana, is this correct and what is your comment on it?
Nahi, ye bilkul correct nahi hai. Ye jo worshippers the jinhone khud banaya tha wo islam mein dakhil ho gaye, to ab wo jagah hai jahan unka koi purpose nahi raha, to unhi ne uthaya usko, koi islam ki talib nahi hai ki butkhane ko uthao। अच्छा, कोई न कुरान में न हदीस में, कुरान हदीस में कहीं भी ऐसा नहीं है।
मौलाना अगला सवाल जोधपुर राजस्थान से किया है मोहम्मद वकास साहब ने, और उन्होंने लिखा है कि इस दुनिया में सब कुछ खुदा के अख्तियार में है, चाहे हवा का चलना हो या दिन और रात का बदलना या दुनिया में और भी कोई चेंजेस का आना, लेकिन इन सब के बीच में इंसान के इख्तियार में क्या चीज है, इसके बारे में बताएं।
देखिए, एक है नेचुरल लॉज, तो नेचुरल लॉज तो जो खुदा ने बनाए हैं वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। इंसान के पास जो चीज है वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस, बस यही एक चीज इंसान के इख्तियार में है। और सच पूछे तो इंसान का जो टेस्ट है वो इसी में है, इसमें नहीं कि वो जैसे मैंने कहा कि मेरे और सूरज के बीच में کراؤڈ آ گیا تو میرے بس میں یہ نہیں کہ کراؤڈ ہٹا دوں. تو میرے بس میں جو ہے وہ فریڈم آف چوائس ہے اور اسی پر ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پوچھ ہوگی وہ ہے کہ تم نے صحیح چوائس لیا یا غلط چوائس لیا. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ دنیا کو جب اللہ نے مدعو کا درجہ دیا تھا تو انہوں نے دشمن کو بنا دیا, یہ غلط چوائس لیا آپ. قومی بنیاد پر شکایتیں ہوئیں تو قومی بنیاد پر شکایتوں کی وجہ سے تم اس کو دشمن سمجھ لیا. قومی معاملات الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ کا نزدیک سب کے سب بدو ہیں تو تم کو دین کا دعوت پیش کرو, لیکن تم نے قومی شکایتوں کو بنیاد بنایا, رائے اس پر رائے قائم کی, قومی شکایتوں کے بنا پر رائے قائم کی, یہ تمہارا غلط چوائس تھا.
مولانا اگلا سوال کیا ہے شیخ طارق صاحب نے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ آئی تھنک ناٹ اونلی مسلمز بٹ دا ریسٹ آف دا ہیومینٹی آلسو لیو ان آبسیشن, واٹ از یور کامنٹ آن دس؟
آبسیشن سبھی کو ہوتا ہے, یہ بھی کب کہتا وہ نہیں ہوتا, مگر بھائی اس وقت ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مسلمان کیوں قرآن حدیث کے خلاف چلتے ہیں. قرآن حدیث میں منع کے قتل کیوں قتل کرتے ہیں, تشدد سے منع کے کیوں تشدد کرتے ہیں. یعنی اس وقت میں ہیومینٹی کا سبجیکٹ نہیں بول رہا تھا, بلکہ یہ بول رہا تھا کہ مسلمان کیوں اتنا قتل کرتے ہیں, بم مارتے ہیں, گن کلچر چاہتے ہیں, سوائڈ بامنگ کرتے ہیں کیوں. تو اس کو میں نے کہا کہ وہ آبسیشن.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے اقبال رسول صاحب کا, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی دا ویسٹ کلچرل انفلوئنس ان کنٹراسٹ ٹو اسلامک وے آف لائف؟
کلچرل انفلوئنس تو ہر جگہ ہوتا ہے, ویسٹی کے کیوں کہتے ہیں آپ؟ خود مسلمانوں میں تو مختلف کلچر ہے, آپ جائیں افریقہ میں تو وہاں کے مسلمانوں کا کلچر بالکل الگ ہوگا, آپ روس سے جائیں تو وہاں کے مسلمانوں کا کلچر الگ ہوگا. تو کلچرل ڈفرینس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. کلچرل ڈفرینس پر آپ اسلام کو مت جانچیے کسی کو, آپ اس کے عقیدے پر, اس کے کریکٹر پر جانچیے.
مولانا اگلا سوال ابھی دلی سے ہے, شکر رحمان صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم ان کنفیوژن, آئی وانٹ یور ویوز آن دیٹ, کین اے مسلم ورک ان دا کمیونسٹ پارٹی اینڈ کاسٹ ہز ووٹ فار اٹ, اس کے بارے میں بتائیں.
پولیٹیکل ایشوز میرا سبجیکٹ نہیں ہے, آپ جس کا سبجیکٹ پولیٹیکل ایشوز ہو اسے پوچھیے.
مولانا اگلا سوال ادریس صاحب نے کیا ہے رائے پور سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ہاؤ ڈو آئی نو دیٹ آئی ہیو این آبسیشن, اینڈ سیکنڈلی اف آئی کم اکراس اے پرسن ہو ہیز این آبسیشن ہاؤ کین آئی میک ہم ریئلائز دیٹ ہی ہیز این آبسیشن؟
دیکھیے ہر چیز کا تعلق جو ہے کنٹمپلیشن سے, سوچ سے, تدبر سے. کوئی بھی چیز ہو, آپ آدمی جاب کے معاملے میں سوچتا ہے تب باتوں کو سمجھتا ہے, بزنس کے بارے میں سوچتا ہے تب باتوں کو سمجھتا ہے, آدمی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو کہاں پڑھائے وہ بھی سوچتا ہے تو سمجھتا ہے. ایسے یہاں بھی ہے, سوچ کو جانیے, اس کو سوچ کو جتنا استعمال کریں گے اتنے جانیں گے, لیکن سوچ کو آبجیکٹو انداز میں استعمال کرنا. جس طرح شادی کا معاملہ ہے, بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے, وہاں خوب آبجیکٹو بن جاتا ہے آدمی, ویسے یہاں بھی بن جائے.
مولانا اگلا ایک کامنٹ اور کوشچن ہے, ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے اجمیر سے, انہوں نے جو کامنٹ لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ مولانا فار ڈی کنڈیشننگ آف دا مسلم کمیونٹی دا فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی ٹو انکریز دیر انٹریکشن ود ادر کمیونٹیز اینڈ ٹیک دیم آؤٹ آف دیر گھیٹو مینٹالٹی. مولانا ایم آئی رائٹ ان مائی تھنکنگ؟
ہاں, انٹریکشن ہو, لوگ پڑھیں, پڑھنا بھی بہت ضروری ہے, اسٹڈی اور انٹریکشن دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے.
مولانا ان کا سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ مائی کوشچن از دیٹ یوزلی نو بڈی لائکس ٹو لسن ٹو دا کریٹیسزم, سو واٹ شوڈ بی دا بیسٹ اپروچ ٹو سافن دی ہارٹس آف مسلم فار اینی کائنڈ آف ایجوکیشن؟
میں ہارش کرٹیسزم مت کیجیے, ریزن بیسڈ کرٹیسزم کیجیے اور پولائٹ انداز سے بات کیجیے. ہر آدمی یعنی پولائٹ انداز سے بات کی جائے تو ہر آدمی سنتا ہے اس کو, ہر آدمی سنتا ہے.
مولانا اگلا سوال یو کے سے کیا ہے ڈاکٹر ہینا نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ some interfaith members say that Muslims are obsessed with Islam. How and why are Muslims so sure that Islam is a true religion?
دیکھیے ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ اسلام ٹرو ریلیجن ہے, اسلام سپیریئر ریلیجن ہے, یہ سب بات نہیں کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پوری طرح پرزروڈ ہے. اسے آپ دوسرے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ پرافٹ نے کیا کہا تھا اور اب جو ہمارے پاس جو اس کا ریکارڈ ہے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے. لیکن جب آپ اسلام کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا. وہی بات جو کہی ہے رسول اللہ نے وہی بات آج بھی پرزروڈ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ پرافٹ ہی کی بات ہے جو مجھے پڑھنے کو مل رہی ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں. باقی جہاں تک مذہب کا معاملہ ہے میں اس کو پرسنل چوائس مانتا ہوں, پرسنل چوائس. میں کنورژن کے خلاف ہوں, کنورژن ہمارا نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پرسنل چوائس کی بات ہے. آپ اسٹڈی کیجئے, آپ غور فکر کیجئے اور کنٹمپلیشن کیجئے اور جو چیز آپ کو سچائی نظر آئے اس کو اختیار کیجئے. تو میں دو باتیں میں نے کہیں. ایک یہ کہ اسلام کے بارے میں ہمارا جو ماننا ہو یہ نہیں کہ کوئی سپیریئر ریلیجن ہے. نہیں, ہم کہتے ہیں اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا جو متن ہے وہ پرزروڈ ہے. یہ خاص بات ہے. دوسری بات ہے کہ مذہب کوئی یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی کلمہ پڑھوائیں تو وہ مسلمان ہو گیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیٹ نتھنگ. آدمی کے دل کو گواہی دینا چاہیے کہ سچائی کیا ہے. یہ کلمہ پڑھواتا جانا ادھر ادھر وہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو کہیے کہ آپ اسٹڈی کرو, غور فکر کرو اور تمہارا دل جس چیز کی سچائی پہ گواہی دے اس کو اختیار کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب جو انسان کا پرسنل چوائس ہے.
مولانا اگلا سوال الہ آباد سے آیا ہے ابرار صاحب کا اور انہوں نے لکھا ہے قرآن کے چیپٹر 74 ورس نمبر 3 میں آیا ہے وہ رب کا فکبر. مولانا میرے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اس آیت سے مراد حکومت قائم کرنا ہے. مولانا اس آیت کو واضح کریں.
ہاں وہ ایک صاحب تھے پاکستان کے, ان کا ڈیتھ ہو گئی. وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے اپنے رب کو بڑا کرو. رب کا فکبر کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ اپنے رب کو بڑا کرو. تو میں تو اس کو بالکل جہلانہ ترجمہ سمجھتا ہوں. نہ اس کا تعلق گرامر سے ہے, نہ لغت سے ہے, نہ سچائی سے. اب ہم خدا کو بڑا کریں گے؟ اب غور کریں تو یہ تو بدتر از کفر ہے کہ ہم سمجھیں ہم خدا کو بڑا کریں گے. اپنے رب کو بڑا کر اور حکومت قائم کر, یہ تو بالکل اسٹیپٹ قسم کی باتیں ہیں. اس کا کوئی بیس نہیں ہے.
مولانا انہوں نے ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کامنٹ بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر قرآن اس وقت بھی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی جس طرح آج ہوتی ہے تو لوگ خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے جیسے کہ آج کر رہے ہیں, کوئی پریشانی صحابہ کو بھی نہیں آتی. لیکن انہوں نے نظام پر اعتراض کیا تب انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا.
جو بیسلیس بات ہے, کہاں نظام پر اعتراض؟ کوئی حدیث کوئی بتاؤ, ریفرنس بتاؤ, ریفرنس بتاؤ, کہاں نظام پر اعتراض ثابت ہوتا ہے؟ تو خود ساختہ, خود ہی گڑھ لیا, خود ہی گڑھ لیا کہ نظام کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. آپ سب ثابت کر سکتے, خود ہی خود گڑھ لیا.
اوکے, سو وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.